کتاب الزکاۃ، الزکاۃ واجبۃ علی الحر العاقل البالغ المسلم اذا ملک نصابا ملکا تاما وحال علیہ الحول، اما الوجوب فلقوله تعالی وآتوا الزکاۃ ولقوله صلی اللہ علیہ وسلم ادوا زکاۃ اموالکم وعلیہ اجماع الامہ، والمراد بالواجب الفرض لانه لا شبهة فيه۔ کتاب الزکات، گزشتہ سبق میں کتاب الصلات مکمل ہوئی اور کتاب الصلات کے بعد صاحب ہدایہ کتاب الزکات لے کر آئے، اتباع کرتے ہوئے قرآن کا، کیونکہ قرآن میں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے وہاں عموماً اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے بھائی، اور تقریباً 82 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ کس کا حکم آتا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم آتا ہے۔ تو اس لیے کتاب الصلات کے بعد یہ کتاب الزکوٰۃ لے کر آئے۔ یاد رکھیے، عند الجمہور زکوٰۃ فرض ہوئی ہے سن 2 ہجری میں بھائی، سن 2 ہجری میں۔ اسی طرح رمضان کے روزے بھی سن 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں، البتہ زکوٰۃ کی فرضیت روزوں کی فرضیت سے پہلے ہوئی۔ تو پہلے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا اور اس کے بعد روزوں کی فرضیت کا حکم آیا بھائی۔ اور عربی زبان میں زکوٰۃ کے کئی معانی آتے ہیں، زکوٰۃ کے کئی معانی آتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کا ایک معنی ہے طہارت، طہارت پاکی، یعنی پاکی حاصل کرنا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک معنی ہے نماءٌ، نما یعنی زیادتی، بڑھوتری بھائی، افزائش، کسی چیز کا زیادہ ہونا، یہ کیا ہے؟ نما۔ تو یہ بھی زکوٰۃ کا معنی آتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک معنی برکت کے بھی ہیں بھائی، برکت۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا ایک معنی مدح و ثنا بھی ہے، یعنی تعریف کرنا، مدح و ثنا بھی ہے یعنی تعریف کرنا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو زکوٰۃ کے کئی معنی آتے ہیں عربی زبان میں، طہارت بھی ہے، نما بھی ہے، یرحمک اللہ، طہارت بھی ہے، نما بھی ہے، برکت بھی ہے، اور اسی طرح حمد و ثنا بھی ہے۔ اور یہ چاروں معانی جو ہیں شرعی زکوٰۃ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ شریعت میں تو زکوٰۃ وہ مخصوص مال جو اللہ کے راستے میں انسان نکال کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر یہ چاروں معنی پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دے گا تو یہ زکوٰۃ اس کے مال کی طہارت کا ذریعہ ہے، مال کیا ہو جائے گا؟ اس سے پاک ہو جائے گا۔ نیز زکوٰۃ جو ہے دے گا تو یہ مال کے بڑھنے کا سبب ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ مال دے گا اللہ کے راستے میں تو اس سے مال اور زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا بھائی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ دے گا تو یہ برکت کا باعث ہے بھائی، برکت کا، مال کے اندر برکت آ جائے گی۔ اور نیز زکوٰۃ ادا کرنا یہ مدح و ثنا کا باعث ہے، قابل مدح و ثنا ہے کہ ایک شخص کیا کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر رہا ہے اور فقراء کو مال دے رہا ہے بھائی۔ تو یہ سارے معانی کس کے اندر پائے جاتے ہیں؟ زکوٰۃ، جو شرعی معنی ہے زکوٰۃ کا، اس میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور شرعاً زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ تاریخ لکھ لیجئے بھائی، زکوٰۃ کی تاریخ لکھ لیجئے۔ الزکاۃ ہوا تملیک جزئی، ہوا تملیک جزئی مال، تملیک ملک یملک، تملیک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مالک بنانا۔ تو الزکاۃ ہوا تملیک جزئی مال عینہ الشارع، عینہ الشارع من مسلم، من مسلم، من مسلم فقیر، فقیر غیر ہاشمی، غیر ہاشمی ولا مولاہ، ولا مولاہ مع قطع المنفعة، مع قطع المنفعة عن الممالك، عن الممالك ممالك مالک بنانے والا، اسی تملیک سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، عن الممالك من كل وجه، من كل وجه لله تعالى، لله تعالى تو زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف کیا ہوئی؟ هو تملیك جزء مال عینه الشارع من مسلم فقیر غیر ہاشمی ولا مولاه مع قطع المنفعتی عن الممالک من کل وجہ للہ تعالی۔ تو معنی بھی اس کا سمجھ لیجئے بھائی کہ زکوٰۃ اصطلاح شریعت میں ہوا تملیک جزء مال، وہ مالک بنانا ہے مال کے ایسے جز کا، عینہ الشارع جس کو شارع نے یعنی اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ مال کے ایک مخصوص جز کا مالک بنانا، وہ جز جسے کس نے متعین کیا ہے؟ شارع نے متعین کیا ہے۔ اور کس کو مالک بنانا؟ من مسلم فقیر، یہ من صلہ ہے تملیک کا، تملیک کا صلہ من آتا ہے۔ مالک بنانا کس کو؟ من مسلم فقیر، کسی ایسے مسلمان فقیر کو، غیر ہاشمین جو ہاشمی نہ ہو، یعنی سید نہ ہو، حضور علیہ السلام کے خاندان کا نہ ہو، ولا مولا ہو، اور مولا سے مراد ہے معتق بھائی، معتق جس کو آزاد کیا گیا ہو، ولا مولا ہو اور اس کا معتق بھی نہ ہو، یعنی ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتے اور جو اس ہاشمی کا معتق ہے، آزاد کردہ غلام ہے، اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ مع قطع المنفعة عن الممالك من كل وجه، اور یہ کہ وہ جو نفع ہے یعنی زکوٰۃ کے دینے میں، مملک جو ہے یعنی مالک بنانے والا، یعنی وہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے، جو فقیر کو کیا کر رہا ہے؟ زکوٰۃ کا مالک بنا رہا ہے، تو یہ جو مملک ہے مالک بنانے والا، اس سے نفع کو کاٹتے ہوئے من کل وجہ، ہر اعتبار سے، یعنی مالک کو اس زکوٰۃ کے دینے میں کوئی نفع نہ ہو، زکوٰۃ کے دینے میں کوئی نفع نہ ہو، یہ نہ ہو کسی دنیاوی مقصد کے لیے کسی کو مال دے رہا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتی بھائی۔ زکوٰۃ صرف کس لیے دی جائے گی؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، تو لہذا اس میں اگر مالک کا نفع ہے تو یہ درست نہیں ہے بھائی۔ اور نیز للہ تعالی کس لیے ہوگی یہ زکوٰۃ؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی بھائی۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ اپنے مال کے کسی جز کا مالک بنانا، وہ جز جسے شارع نے متعین کیا ہے، کسی مسلمان ایسے مسلمان فقیر کو جو غیر ہاشمی ہو اور اس کا معتق بھی نہ ہو، اور ساتھ یہ کہ مالک بنانے والا جو ہے یعنی زکوٰۃ دینے والا ہے، اس کو کوئی نفع نہ ہو کسی بھی لحاظ سے، اور کس لیے دے رہا ہو؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو دیکھیے مالک بنانا ہے مال کے جز کا، مالک بنانا ہے مال کے جز کا، یہ چالیسواں حصہ یعنی، یا وہ دسواں، چالیسواں حصہ جو عام سونے چاندی وغیرہ کی زکوٰۃ میں، یا وہ دسواں حصہ جو عشر میں آتا ہے بھائی، تو یہ ادا کرنا۔ اور کس نے متعین کیا ہے؟ شارع نے، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے۔ من مسلمین، مسلمین کی قید کے ذریعے کافر کو نکال دیا۔ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا ضروری ہے بھائی، پہلی قید آئی تملیک کو جو مالک بنانا، لہذا معلوم ہوا کسی وقف چیز کے اندر زکوٰۃ نہیں خرچ کی جا سکتی، لہذا اگر کوئی مسجد پر زکوٰۃ لگانا چاہتا ہے، ہسپتال پر لگانا چاہتا ہے، کوئی سڑک بنوانا چاہتا ہے، نہیں بھائی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے اندر کسی فقیر محتاج کو مالک بنانا ضروری ہے، اس کو دینا ضروری ہے۔ تو یہ تملیک کی قید کا یہ فائدہ ہے کہ مالک بنانا ضروری۔ اگلی قید آئی من مسلمین، وہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ فقیر اور محتاج کس طرح کا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے، لہذا کافر کو زکوٰۃ دی جائے تو ادا نہیں ہوگی بھائی، ادا نہیں ہوگی۔ کفار کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، ویسے صدقہ، نفلی صدقہ یعنی خیرات وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتا بھائی۔ غیر ہاشمین کی قید آ گئی بھائی، غیر ہاشمی کہ وہ محتاج جو ہے، جو ضرورت مند ہے، وہ ہاشمی نہیں ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کے خاندان کا نہ ہو، حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، ولا مولا ہو، اور نہ کسی ہاشمی کا معتق ہو، اس کا آزاد کردہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ اور نیز اگلی قید آئی معقط المنفعتی عن المملک من کل وجہ، کہ مالک سے، مالک کو اس میں کسی قسم کا کوئی نفع نہ ہو بھائی، للہ تعالی، اور کس لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے بھائی، اور کوئی مقصد نہیں اس میں۔ اور سمجھ میں آئے؟ تو یہ تعریف علماء نے لکھی ہے زکوٰۃ کی۔ اور یاد رکھیے یہاں ایک اور قید بھی معتبر ہے، ایک اور قید، اور وہ یہ ولا یکون الآخذ اصلا ولا فرعا، ولا یکون الآخذ اصلا ولا فرعا له بھائی، کہ لینے والا جو ہے زکوٰۃ لینے والا، وہ زکوٰۃ دینے والے کی اصل یا فرع نہ ہو۔ معلوم ہوا زکوٰۃ اپنے والدین کو دینا صحیح نہیں، دادا دادی کو دینا صحیح نہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے اصل ہیں، اصل ہیں، ان کو دینا صحیح نہیں۔ اسی طرح جو اس زکوٰۃ دینے والے کی فرع ہے یعنی اولاد جو ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینا صحیح نہیں۔ ہاں بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر وہ الگ ہیں اور ضرورت مند ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اپنے اصول و فروع کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہاں بھائی بہنوں وغیرہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی یاد رکھیے، زکوٰۃ صرف سونے چاندی مال کرنسی، جو کرنسی ہے، سونا چاندی ہے، کرنسی ہے اور مال تجارت، صرف ان مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کس چیز چیز میں؟ سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے اور مال تجارت جو ہے، مال تجارت۔ اور جانوروں وغیرہ میں زکات، اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے. تو عام مال وغیرہ جو ہے اس میں صرف سونے کو دیکھیں گے، چاندی کو دیکھیں گے، کرنسی اگر کوئی ہے کسی بھی قسم کی اس کرنسی کو دیکھا جائے گا، اور مال تجارت جو ہے، اور مال تجارت یاد رکھیے وہ ہے جس کو انسان خریدتا ہی اسی نیت سے ہے کہ اس کو آگے بیچے گا، جس کو آگے بیچے گا اور نفع کمائے گا، وہ ہے مال تجارت. تو کس کس چیز کے اندر زکات ہے بھائی؟ سونا ہے، چاندی ہے، اور کرنسی ہے، اور مال تجارت ہے، اس کے اندر زکات ہے. اور مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان جس کو خریدتا ہی اس نیت سے ہے کہ بعد میں کل میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا، تو یہ مال تجارت ہے. چاہے اس نیت سے کوئی گاڑی خریدی ہے، چاہے اس نیت سے کوئی پلاٹ خریدا ہے، چاہے اس نیت کے ساتھ اور چیزیں دکان کی خریدی ہیں، یہ ساری کس کے اندر داخل ہیں؟ مال تجارت کے اندر داخل ہیں، مال تجارت میں. اور جو چیز تجارت کے لیے نہیں خریدتا، اپنے استعمال کے لیے یا گھر کے لیے خریدتا ہے، تو یاد رکھنا گھر کے سامان پر زکات نہیں، چاہے کروڑوں ہی کا کیوں نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ گھر کے سامان پر استعمال کی چیزوں کے اندر اس میں زکات نہیں ہے. ضابطہ میں نے ذکر کر دیا، کیونکہ زکات صرف کس کے اندر ہے؟ سونے، چاندی، کرنسی اور مال تجارت. اور گھر کا سامان تو تجارت کے لیے نہیں ہوتا، جتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو گئی. اور یہ بھی یاد رکھیے، ایک چیز آپ نے خریدی تجارت کی نیت سے، تجارت کی نیت سے، تو اس میں کیا آئے گی؟ زکات. لیکن خریدنے کے بعد آپ کی نیت بدل گئی، آپ نے کہا چھوڑو میں اس کو بیچتا نہیں ہوں، اپنے لیے یہ گھر پر استعمال کے لیے رکھ لیتا ہوں، آپ وہ چیز میں آپ کی تجارت کی نیت آپ نے ختم کر دی، بس بھائی زکات اس پر سے ختم ہو گئی، اب وہ مال تجارت نہ رہا، کیونکہ آپ نے کس لیے مخصوص کر لیا اس کو؟ اپنے استعمال کے لیے، گھر کے لیے. بھائی پھر کل کو آپ کی نیت دوبارہ بن گئی کہ چلو اب میں بیچتا ہوں، اسے نفع کماتا ہوں، پھر بھی یاد رکھو زکات نہیں. ہاں جب اس کو بیچ دیں گے، پیسے آئیں گے، تو ان پر زکات آئے گی. بھائی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اور یہ بھی یاد رکھیے، کرائے پر دینے کے لیے اگر چیزیں کسی نے رکھی ہوئی ہیں تو ان میں زکات نہیں ہوتی. لہذا آپ نے کئی گھر رکھے ہوئے، آپ کرایہ پر دیتے ہیں، تو ان میں زکات نہیں، کیونکہ وہ گھر بیچنے کے لیے تو نہیں رکھے آپ نے، بیچنے کے لیے نہیں. تو کرایہ پر دینے کے لیے جو چیزیں ہوں، یا اسی طرح ایک شخص ہے اس نے کئی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کئی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن گاڑیاں وہ بیچتا نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہیں؟ کرایہ پر دیتا ہے، تو پھر ان میں بھی زکات نہیں. ہاں اگر گاڑیاں آگے بیچنے کے لیے رکھی ہیں، آپ کا شو روم ہے اور آپ نے گاڑیاں رکھی ہیں، تو یہ تو بیچنے کے لیے ہیں، یہ سامان تجارت ہے، اس کے اندر زکات واجب ہوگی. بھائی زکات واجب ہوگی. جی اب دیکھیے کتاب پر بھائی، کتاب الزکاۃ. الزکات واجبت علی الحر العاقل البالغ المسلم. زکات واجب ہے، یعنی فرض ہے. واجب یہاں کس معنی میں ہے؟ فرض کے معنی میں ہے، آگے صاحب ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے. الزکات واجبت علی الحر العاقل البالغ المسلم. زکات واجب ہے علی الحر، آزاد آدمی پر، ایسا وہ آزاد آدمی، العاقلی جو عقل رکھنے والا ہو، عاقل ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں عاقل سے تو مجنون نکل گیا، آگے البالغ کی قید آئی، اس کے ذریعے نابالغ نکل گیا. المسلمی، اور کس پر یہ واجب ہوتی ہے زکات؟ مسلمان پر واجب ہوتی ہے. کب واجب ہوتی ہے؟ اذا ملک نصابا ملکا تاما، جب وہ مالک ہو نصاب کا، نصاب کا جو سونے اور چاندی وغیرہ کا نصاب ہے، آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ 7.5 تولے سونا ہو اگر کسی کے پاس، اور اس پر سال گزر جائے، تو اس میں زکات واجب ہوگی. اور اس سے کم ہو تو اس میں زکات واجب نہیں. اسی طرح اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اور اس پر سال گزر گیا تو اس میں زکات واجب ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس میں زکات واجب نہیں ہے. یا ان کی قیمت کے برابر سامان، قیمت کے برابر کرنسی ہے یا سامان تجارت ہے تو اس پر سال گزر جائے تو پھر اس میں سال گزر جائے تو اس میں زکات واجب ہوگی ورنہ واجب نہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری بات، بھائی سونے کا نصاب کتنا بتایا؟ 7.5 تولے، اس سے کم ہو تو اس میں زکات نہیں. یہ اس صورت میں ہے جب اس شخص کے پاس صرف سونا موجود ہے، کرنسی کا 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں، چاندی کا تھوڑا ایک ذرہ بھی چاندی اس کے پاس نہیں، اور سامان تجارت 1 روپے کا بھی اس کے پاس نہیں ہے، صرف سونا ہی سونا ہے. تو اب دیکھو 7.5 تولے ہے تو اور سال گزر گیا ہے تو زکات آئے گی، ورنہ زکات نہیں آئے گی اگر اس سے کم ہوا. یا دوسری صورت، صرف چاندی ہے، نہ اس کے پاس کوئی سونا ہے معمولی سا بھی، نہ اس کے پاس کرنسی ہے، نہ اور کوئی مال تجارت ہے، صرف چاندی ہے. تو دیکھو 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت اتنی، 52.5 تولے ہے تو زکات ہوگی سال کے بعد، ورنہ زکات نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے تھوڑا سا، چاندی بھی ہے تھوڑی سی، یا ان کے ساتھ کچھ کرنسی بھی ہے یا سامان تجارت ہے، تو پھر ساروں کو ملا کر دیکھیں گے کہ ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے یا نہیں. اگر 52.5 تولے چاندی تک ان کی قیمت پہنچتی ہے تو اس میں زکات آئے گی جب سال گزر جائے، ورنہ زکات نہیں. اور 7.5 تولے سونے کا اعتبار نہیں کیا، 52.5 تولے چاندی کا اعتبار کیا گیا، کیونکہ چاندی سستی ہے، تھوڑا مال ہی اس تک پہنچ جائے گا تو اس میں فقیروں کا فائدہ ہے، اور سونا تو بڑا مہنگا ہے تو وہاں تک، تو اگر اس کو متعین کر لیں تو وہاں تک زیادہ مال چاہیے ہوگا، تو تھوڑے کے اندر زکات آئے گی نہیں، اور پھر فقیروں بیچاروں کا نقصان ہوگا. سمجھ میں آیا؟ لہذا ایک شخص جو ہے اس کے پاس صرف 0.5 تولہ سونا ہے اور 1 روپیہ بھی تھا اس کے پاس جب سال پورا ہوا، کتنا سونا؟ 0.5 تولہ. ایک فرض کریں، ویسے بتا رہا ہوں، کچھ تھوڑی سی کرنسی بھی ہے، 100 روپیہ، 50 روپے، 200 روپے، جتنی بھی ہے. اب ایک چیز ہے یا دو چیزیں آ گئیں؟ دو آ گئیں. بس جب دو آ جائیں گی تو پھر کیا کرو؟ دیکھو 52.5 تولے چاندی تک یہ پہنچتے ہیں یا نہیں. صرف سونا ہوتا تو ہم کیا دیکھتے، 7.5 تولے تک ہے یا نہیں. لیکن اب تو دوسری چیز بھی ساتھ آ گئی، اب کیا دیکھو، ان کی قیمت لگاؤ. اور 0.5 تولہ سونا کتنے کا ہے آج کل؟ جی کوئی 30,000 کے لگ بھگ ہے، اور 200 روپے بھی مثلا اس کے پاس ہیں، تو یہ 30,200 روپے ہو گئے اس کے پاس. اب اس دو چیزیں آ گئیں تو دیکھیں گے اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے یا نہیں. چاندی کا ہم نے حساب لگایا، 52.5 تولے چاندی. بھائی چاندی کس طرح آج کل تولہ؟ جی 1200-1300 روپے ہے. تو حساب لگایا 52.5 تولے کو 13 سے ضرب دیں بھائی، کتنا بنتا ہے؟ تولہ 1300 روپے کا ہے نا، اس کے لگ بھگ اتنا بتا رہے ہیں آپ جی؟ ہاں 65,000. پورا حساب جتنا تولہ جتنے کا وہ قیمت کا پتا کر کے اس سے حساب لگایا جائے گا، تو مطلب یہ بنتا ہے 65,000. تو لہذا اس میں زکات نہیں آئے گی. لیکن اگر یہی سونا ہوتا کوئی تولہ 1.25 تولے کے لگ بھگ، تو یہ اب 1.25 تولہ سونا ہے اور ساتھ تھوڑی سی کرنسی ہے، تو اگر صرف سونے کے نصاب کو دیکھا جائے پھر تو یہ پورا نہیں، کیونکہ صرف 1.25 تولہ ہے اور سونے کا نصاب تو کتنا؟ ساڑھے، لیکن یہاں جب کرنسی بھی تھوڑی سی ساتھ آ گئی یا کچھ سامان تجارت آ گیا یا کچھ تھوڑی سی چاندی آ گئی تو آپ چاندی کا اعتبار کریں گے. اب دیکھو 52.5 تولے چاندی تک اس کی قیمت پہنچ گئی ہے، تو لہذا اس میں کیا دینا پڑے گی؟ زکات، جبکہ اس پر سال گزر جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ بھی یاد رکھنا، سال گزر جائے، سال کے اول اور آخر کا اعتبار ہے، درمیان کا کوئی اعتبار نہیں. لہذا سال کے شروع میں ایک شخص کے پاس نصاب پورا تھا، کیا تھا؟ نصاب پورا تھا، 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی یا ان کے بقدر مال تھا، اور پھر سال کے بیچ میں مال بڑا تھوڑا رہ گیا، اور 8-10 مہینے درمیان میں اسی طرح گزرے، مال بڑا ہی تھوڑا تھا اس کے پاس، لیکن آخری مہینے میں جا کر پھر سال جب پورا ہوا تو نصاب کو مال پہنچ رہا تھا یا اس سے زائد تھا، تو بس زکات دینی پڑے گی بھائی. کیونکہ کس کا اعتبار ہے؟ اول اور آخر کا اعتبار ہے، درمیان میں اگر مال کچھ کم بھی ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا بھائی، فرق نہیں پڑتا. ہاں ایک صورت میں فرق پڑے گا، وہ یہ کہ جب سال کے بیچ میں کسی وقت مال سارا ہی ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا مال سارا کچھ، تو اب پھر سال کے آخر میں مال آ گیا، لیکن اب نہیں اس کا اعتبار، جب درمیان میں مال ختم ہو گیا تو بس اب حساب ختم ہوا. اب جب جس دن اس کے پاس نصاب کے بقدر مال آ جائے گا اس دن سے سال شروع ہوگا، دوبارہ حساب لگایا جائے گا، اس دن سے سال شروع ہوگا، اور پھر اگلے سال جب وہ دن آ جائے گا اور اس دن پھر دیکھا جائے گا اب اس کے پاس نصاب ہے یا نصاب نہیں ہے، پھر زکات آئے گی اس کے مطابق. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی. اب دیکھیے کتاب پر، تو کہتے ہیں زکات واجب ہے آزاد عاقل بالغ مسلمان پر، اذا ملک نصابا ملکا تاما، جب وہ مالک ہو نصاب کا. نصاب یہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے جس مال کے اندر زکات آتی ہے، اور اس سے کم ہو تو اس میں زکات نہیں آتی، یہ نصاب کہلاتا ہے. تو جب وہ شخص مالک ہو کس کا؟ نصاب کا. ملکا تاما، اور کس طرح کا مالک ہو؟ مل کے تام کے ساتھ، یعنی پوری ملکیت حاصل ہو، پوری ملکیت یعنی مال اس کے قبضے میں بھی ہو اور یہ مالک بھی ہے اور اس کے قبضے اور تصرف میں بھی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ پوری ملکیت حاصل ہے، جس طرح اس کو خرچ کرنا چاہتا ہے، جو اس میں تصرف کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، پورا مالک ہے مال کا. لہذا مکاتب نکل گیا، غلام بھی نکل گئے، کیونکہ خیر غلام تو حور کی قید سے بھی نکل گئے تھے، اور نیز وہاں مکاتب جو ہے، مکاتب تو مکاتب جو ہے وہ مال کا، مال پر اس کا قبضہ تو ہوتا ہے. مکاتب جانتے ہیں بھائی کہ وہ غلام جس کو آقا نے کہہ دیا ہو کہ اگر تم مجھے مثلا 10 لاکھ روپے ادا کر دو گے تو پھر تم آزاد ہو، وہ اس عقد کو قبول کر لیتا ہے، دونوں کے درمیان عقد ہو گیا، اور پھر یہ غلام مکاتب کہلاتا ہے، اور آقا پھر اس سے خدمت نہیں لے سکتا بھائی، یعنی جبرن خدمت نہیں لے سکتا، وہ خدمت کرتا رہے تو الگ بات ہے، اور یہ غلام جائے گا اور جا کر مال کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا، تو یہ ہے مکاتب. مکاتب تو لہذا مکاتب اب تجارت کر رہے ہیں، مال کما رہا ہے، لیکن اس کی ملک تام نہیں، کامل نہیں، قبضہ تو اس کا ہے مال پر لیکن ملک کامل نہیں ہے بھائی، کیونکہ اگر وہ اس عرصے کے اندر پیسے جمع نہ کر سکا تو پھر عام غلام بن جائے گا، اور سارا کچھ کس کا ہو جائے گا؟ جو کمایا ہے یا جو مالک کو دے چکا ہے سارا کچھ مالک کا ہے، اور یہ پھر غلام بن جائے گا، تو اس کی ملک تام نہیں، ملک تام نہیں. نیز اسی طرح اس کے لیے احتراز ہے، عورت کا جو مہر ہے جو اس کو جس پر ابھی اس نے قبضہ نہیں کیا، خامند نے اس کو دیا نہیں، دیا نہیں. اور نیز اسی طرح اس کے ذریعے وہ مال بھی اس سے نکل گیا جس کے ملنے کی امید ہی نہ ہو. آپ نے کسی کو قرضہ دیا تھا، اب اس کے نکلنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، صورت ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی زکات نہیں ہے. بھائی یہ ساری تفصیل آگے صاحب ہدایہ بھی بیان کریں گے. تو اس کے مالک ہو جب اذا ملک نصاب ملکاً تاما، جب وہ مالک ہو نصاب کا، اور کس طرح کی ملکیت ہو؟ پوری ملکیت ہو، ملکاً تاما پوری ملکیت ہو. وحال علیہ الحول، اور اس پر ایک سال گزر جائے. حول کہتے ہیں سال کو. وحال علیہ، اور گزر جائے اس پر، الحول سال بھائی. اور میں نے بتایا سال کے اول اور آخر کا اعتبار کریں گے، درمیان کا نہیں بھائی. اما الوجوب، اب صاحب ہدایت دلائل ذکر کر رہے ہیں بھائی. متن میں آیا تھا الزکات واجبت، زکات کیا ہے؟ فرض ہے. اس کی دلیل کیا؟ کہتے ہیں اما الوجوب فلقولہ تعالی وآت الزکاۃ، کہ زکات کا وجوب تو وہ اللہ کے اس قول کی وجہ سے ہے، وآت الزکاۃ، اور تم لوگ زکات ادا کرو. اور نیز دوسری دلیل ولقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے زکات واجب ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ادو زکات اموالکم، ادا کرو تم لوگ اپنے مالوں کی زکات. اور تیسری دلیل وعلیہ اجماع الامتی، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ زکات فرض ہے. اور اجماع بھی دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. والمراد بالواجب الفرض، بھائی متن میں آیا تھا الزکات واجبت، میں نے آپ کو بتلایا تھا یہاں واجب کس معنی میں ہے، فرض، یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں والمراد بالواجب الفرض، اور واجب سے مراد فرض ہے. لأنه لا شبہ فیہ، اس لیے کیونکہ اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے فرض ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے. تو یاد رکھیے فرض وہ چیز ہے، وہ یہ فقہا جو بعض چیزوں کو فرض قرار دیتے ہیں، بعض کو واجب قرار دیتے ہیں، بعض کو سنت قرار دیتے ہیں، بعض کو مستحب وغیرہ قرار دیتے ہیں، یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ دلائل کی بنیاد پر. سمجھ میں آیا بھائی؟ دلائل کی بنیاد پر دلائل کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر ایک چیز کا ثبوت قطعی دلائل کے ساتھ ہو، کسی قسم کا اس میں شک اور شبہ نہیں، تو وہ فرض ہوگی. اور اگر اس کے اندر شبہ آ جاتا ہے پھر اس کا درجہ کم ہو جائے گا، فرض نہیں کہہ سکتے، بلکہ پھر کیا کہیں گے؟ واجب کہیں گے. اسی طرح دلائل کے اعتبار سے اس کو اس پر حکم لگایا جاتا ہے. تو زکات کے میں جو ہے زکات دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں، تو یہ واجب نہیں ہے بلکہ فرض ہے، فرض ہے. یہ معنی ہے لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ، اس لیے کیونکہ اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے بھائی. وَاشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ كَمَالَ الْمِلْكِ بِهَا، اور آزاد ہونے کی شرط، بھائی متن میں آیا تھا واجبتن عَلَى الْحُرِّ، جو شرطیں لگائی گئیں آزاد عاقل بالغ وغیرہ کی، ان کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ یہ شرطیں کیوں لگائی گئیں. کہتے ہیں واشتراط الحریتی، اور آزاد ہونے کی شرط جو ہے اس لیے ہے لأن کمال الملک بہا، اس لیے کیونکہ کامل ملک اس کے ذریعے ہوتی ہے. کوئی آزاد ہوگا تو مال کا کامل مالک بنے گا، اگر آزاد نہیں ہے تو کامل مالک نہیں. جیسے میں نے مثال بیان کر دی کہ مکاتب جو ہے مکاتب مالک نہیں اپنے مال کا پورے طور پر، کیونکہ بے شک قبضہ اسی کا ہے، وہ مال کو چیزوں کو خرید بھی رہا ہے، بیچ بھی رہا ہے، اپنی آزادی کے لیے مال اکٹھا کر رہا ہے، لیکن اس کا قبضہ کامل نہیں. حتیٰ کہ وہ غلام، اب اس کو غلام کو اس نے خریدا، اور پھر غلاموں کو بھی خرید رہا ہے اور بیچ رہا ہے. وہ مکاتب کیا کر رہا ہے؟ تجارت کر رہا ہے، جو بھی تجارت کرے تو غلاموں کو بھی خرید رہا ہے اور بیچ رہا ہے، لیکن ان غلاموں میں سے کسی کو وہ آزاد نہیں کر سکتا، کرے بھی تو آزاد نہیں ہو سکتا غلام بھائی، اس لیے کیونکہ اس میں آزاد کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مال کا پورے طور پر مالک ہی نہیں. اگر پورے طور پر مالک ہوتا تو یہ کہنے سے کہ جاؤ تم آزاد ہو، وہ غلام کیا ہو جاتا؟ آزاد، لیکن وہ آزاد کر سکتا ہی نہیں، اس میں اہلیت ہی نہیں کسی، کیونکہ اس کے کامل ملکیت حاصل نہیں، قبضہ بے شک اس کا ہے لیکن ملکیت اس کی نہیں. تو کہتے ہیں آزاد ہونے کی شرط اس لیے ہے لِأَنَّ كَمَالَ الْمِلْكِ بِهَا، اس لیے کیونکہ مالک کمال ملک اس کے ذریعے ہوگا، پورا مالک ہونا اس کے ذریعے ہوگا. وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ لِمَا نَذْكُرُهُ، اور متن میں جو عاقل بالغ کی قید آئی تھی، تو یہ عقل اور بلوغ کی قید، بالغ ہونے کی قید، لما اس وجہ سے ہے، نَذْكُرُهُ جس کو ہم ذکر کریں گے، اس کو ہم کیا کریں گے، ذکر کریں گے آگے. بھائی اگلا متن اسی صفحے پر آ رہا ہے، وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ زَكَاةٌ، وہاں صاحب ہدایہ بتلائیں گے کہ بچے اور مجنون کے مال میں زکات نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہاں ہم ذکر کریں گے. وَالْإِسْلَامِ، بھئی یہ اس کا عقل بلوغ اسلام ان سب کا عطف حریت پر ہے، اور حریت مجرور تھا مضاف الیہ تو یہ بھی مجرور ہیں بھائی. وَالْإِسْلَامِ، اور اسلام کی بھی شرط ہے، لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ، اس لیے کیونکہ زکات عبادت ہے. وَلَا تَتَحَقَّقُ الْعِبَادَةُ مِنَ الْكَافِرِ، اور عبادت جو ہے کافر سے ثابت نہیں ہو سکتی، کافر کی طرف سے نہیں ہو سکتی عبادت. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ اس لیے مسلمان ہونا ضروری ہے زکات ادا کرنے والے کا. وَلَا بُدَّ مِن مِلْكِ مِقْدَارِ النِّصَابِ، اور نصاب کے بقدر کا مالک ہونا ضروری ہے کہ نصاب کے بقدر مال کا انسان مالک ہو. بھائی اس کی کیا وجہ ہے، کیوں یہ قید کیوں لگائی متن میں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قَدَّرَ سَبَبَ بِهِ، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے مقرر فرمایا ہے سبب اس کے ساتھ، یعنی اس کو کیا قرار دیا حضور علیہ السلام نے، زکات کے وجوب کا سبب نصاب کے بقدر مال ہے، مال تجارت وغیرہ. تو نصاب کو کس نے مقرر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، اس کو سبب بنایا ہے. یہ معنی ہے لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قَدَّرَ سَبَبَ بِهِ، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے سبب کو مقرر فرمایا ہے، بِهِ اَي بِمِقْدَارٍ نِصَابِ، کس کے ساتھ؟ مقدار نصاب کے ساتھ جی. اور متن میں قید آئی تھی ایک سال اس پر گزرنا چاہیے، بھئی یہ قید کیوں بڑھائی متن میں؟ اس دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ الْحَوْلِ، اور ضروری ہے سال کا ہونا، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن مُدَّتٍ يَتَحَقَّقُ فِيهَا النَّمَاءُ، اس لیے کیونکہ ضروری ہے ایسی مدت کا ہونا جی کہ يَتَحَقَّقُ فِيهَا النَّمَاءُ، نما کہتے ہیں زیادتی بڑھوتری زیادہ ہونا، اس لیے کیونکہ ایسی مدت کا پایا جانا اور ہونا ضروری ہے کہ جس کے اندر زیادتی پائی جائے، یعنی مال زیادہ ہو جائے. وَقَدَّرَهَا الشَّرْعُ بِالْحَوْلِ، اور مقرر کیا ہے اس کو شریعت نے ایک سال کے، یا اندازہ لگایا ہے اس کا شریعت نے اس کا ایک سال کے ساتھ. بھئی بھئی دیکھئے زکاة میں جو ہے نا، زکاة میں صرف نصاب کے بقدر مال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ مال ایسا ہو کہ اس میں زیادتی ہو، وہ نہ بڑھنے والا مال ہو. کس طرح کا مال ہو؟ اگر صرف مال کی بات ہوتی پھر تو گھر میں، میں نے ابھی مسئلہ بتایا، گھر میں کئی چاہے کروڑوں کا سامان ہے، چیزیں ہیں گھر کے استعمال کے لیے، گاڑیاں ہیں، ایک آدمی نے 20 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو اگر ان چیزوں کی قیمت لگائی جائے پھر تو نصاب کا مالک ہے یا نہیں؟ نصاب تو بڑا معمولی سا ہے، لیکن ان کے اندر زکاة نہیں، اس وجہ سے کیونکہ صرف اتنے مال کا مالک نہیں ہونا ضروری، بلکہ وہ مال نامی ہونا چاہیے. نامی نامی اسی نما سے ہے، نما سے، تو نمو کہتے ہیں بڑھنے کو، اور نما کا معنی بڑھنا، وہ مال بڑھنے والا ہو. جب مال بڑھنے والا ہے اور سال بھی گزر گیا، تو سال کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے مال کو تجارت میں لگاتا ہے، اور چیزوں کی قیمتیں سال بھر میں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، کوئی چیز سردیوں میں مہنگی ہے، کوئی گرمیوں میں مہنگی ہے، مختلف اتار چڑھاؤ قیمتوں کے اندر آتے ہیں، تو انسان اس کے مطابق مال خریدتا ہے اور پھر بیچتا ہے اور نفع حاصل کرتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سال ایک بڑی طویل مدت ہے جس کے اندر قیمتیں کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے شریعت نے سال کو مقرر فرما دیا کہ سال میں عموماً کیا ہو جاتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے، تو مال بڑھ گیا ہے، اب اس میں سے صرف کیا کر دو، 2.5% دے دو، یعنی 40واں حصہ، کتنا دے دو، 40واں حصہ دے دو، بڑی ہی معمولی سی مقدار ہے بھائی، بڑی معمولی سی مقدار ہے، اور سال بھر میں، سال بھر میں مال کوئی 2.5% بڑھتا ہے، مال تو کتنا ہی زیادہ ہو گیا ہوگا، سمجھ میں آیا بھائی، تو مال کافی زیادہ ہو گیا ہوگا، تو لیکن شریعت نے معمولی سی مقدار 2.5% مقرر کر دی کہ سال کے بعد یہ دو، اور پھر اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مال حقیقتاً بڑھے، بلکہ ایک آدمی نے مال جو ہے وہ تجارت میں لگایا ہی نہیں، گھر پر ہی رکھا ہوا ہے، لیکن سال گزر گیا تو اس میں سے بھی زکات دینا پڑے گی، آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں، کیونکہ اس مال کے اندر بھی یوں فرض کر لیا جائے گا کہ زیادتی آ گئی ہے، حقیقتاً تو اس میں زیادتی نہیں ہوئی کیونکہ تجارت میں لگایا ہی نہیں، یہ تو گھر پر پڑا ہوا تھا، لیکن تقدیراً زیادتی آ گئی، تقدیراً کا کیا معنی، فرض کر لینا، تقدیر کا کیا معنی ہے، ایک فرض، فرض کر لیا گیا کہ اس کے اندر کیا آ چکی ہے، زیادتی آ چکی ہے، کیونکہ کوتاہی اس کی طرف سے پائی گئی، اس نے مال تجارت میں نہیں لگایا، اگر لگاتا تو بڑھتا یا نہ بڑھتا بھائی، تو یہ بڑھ جاتا بھائی، تو یہ لہذا اچھا حقیقتاً مال کے اندر زیادتی آئے سال گزرنے کے بعد، چاہے تقدیراً زیادتی ہو جب سال اس پر گزرا ہے، تو اس کے اندر زکات آئے، زکات آئے گی بھائی، تو یہ دیکھو سہولت تھی شریعت کی طرف سے، سہولت آ گئی، ہر مال کے اندر زکات نہیں، بلکہ اس مال میں جس میں زیادتی ہوتی ہے، اس طرح کا مال ہو جو بڑھتا ہے، اور پھر جب وہ حقیقتاً بڑھ جائے کب، ایک سال کے بعد جا کر دینی ہے، ابھی فوراً زکات نہیں دینی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے کہ لابد من الحول، اور سال کا ہونا ضروری ہے، لأنه لابد لابد من مدت يتحقق فيها النماء، اسی کی ضروری ہے ایسی مدت کا پایا جانا جس کے اندر زیادتی پائی جائے، یعنی زیادتی مال کے اندر ہو جائے، مال بڑھ جائے، وقد درہ شرع بالحول، اور اندازہ لگایا ہے اس مدت کا شریعت نے سال کے ساتھ، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، ووجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، لا زکات فی مال حتی یحول علیہ الحول، اور کہ زکات نہیں ہے مال کے اندر یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائے، یہ تو تھی نقلی دلیل، حدیث میں آیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مال میں زکات نہیں یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائے، آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تقریر کی، وہ عقلی دلیل یہ کہ وَلِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ بِهِ مِنَ الْاِسْتِنْمَائِ الْاِشْتِمَالِهِ عَلَى الْفُصُولِ الْمُقْتَلِفَتِ، اس لیے کیونکہ ممکن ہے سال میں استنما یعنی اس کا مال کا بڑھنا ممکن ہے، لاستعمال ہی علی الفصول المختلفتی، اس وجہ سے کہ سال مشتمل ہوتا ہے مختلف قسم کے موسموں پر، والغالب تفاوت الاسعار فیہا، اور غالب جو ہے عموماً کیا ہوتا ہے اس موسموں میں اسعار قیمتیں نرخ جو ہے نرخ، اور غالب جو ہے وہ نرخوں کا مختلف ہونا ہے اس سال کے اندر، اس موسموں کے اندر، سال بھر میں عموماً نرخ مختلف ہوتے ہیں، گھٹتے بڑھتے ہیں، کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سال کو مقرر کیا کیونکہ سال مختلف موسموں پر مشتمل ہے، اور ان موسموں کے اندر اکثر اور غالب کیا ہوتا ہے چیزوں کے نرخ بدلتے ہیں، فأدير الحكم عليه، تو حکم کو بھی دائر کر دیا گیا اسی پر، حکم کا مدار کس پر کر دیا گیا، سال پر، کیونکہ سال کے اندر مال بڑھ جاتا ہے کیونکہ موسم مختلف ہے، قیمتوں کے چیزوں کے نرخ بدلتے ہیں، دلیل بھی سمجھ میں آئی یا نہیں، یہ معنی فأدير الحكم عليه، تو حکم کا مدار سال پر کر دیا گیا، سال پر کر دیا گیا، اب نما کو نہیں دیکھیں گے، کہ سال گزرنے کے بعد مال میں زیادتی ہوئی یا زیادتی نہیں ہوئی، بس سال کو پر دار و مدار آ گیا، کس پر؟ ہاں، جب سال کو شریعت نے مقرر کر دیا تو اب سال پر مدار ہے، سال دیکھو گزر گیا ہے اور نصاب کے بقدر مال ہے، چاہے اس میں زیادتی نہیں ہوئی لیکن کیا سمجھا جائے گا؟ تقدیراً کیا ہو چکی ہے؟ زیادتی زکات دینا پڑے گی بھائی اگر وہ نصاب کے بقدر ہے. ثم قیل ہی واجبۃ علی الفوری، اچھا پھر اس کے بعد یہ زکات کی ادائیگی فوراً ضروری ہے یا تاخیر سے بھی انسان ادا کر دے تو کر سکتا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیے دو قول ہیں بھائی. امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فوری ادائیگی ضروری ہے اگر کیونکہ مطلق امر آیا. کیا آیا؟ مطلق امر آیا، جیسے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، آتو الزکا، آتو الزکا کیا کرو؟ زکات ادا کرو، تو آتو امر کا صیغہ آیا، تو مطلق امر آیا اور تو یہ تقاضا کرتا ہے فوری عمل کا بھائی، کہ اس پر کیا کیا جائے؟ فوری عمل کیا جائے. اپنے ملازم سے کہتے ہیں، آپ نے اپنے ملازم سے کہا پانی لے آؤ، تو اگر وہ تاخیر کرے گا آپ ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ناراض ہوں گے، سمجھ میں آئے؟ تو مطلق امر کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ کہ فی الفور اس پر عمل کیا جائے، الا یہ کہ کوئی قرینہ ساتھ مل جائے تو پھر تاخیر بھی درست. تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں مطلق امر آیا ہے اور مطلق امر کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ کہ فی الفور ادائیگی ہونی چاہیے. تو یہ امام کرخی فرماتے ہیں، جبکہ ابو بکر جفاس رازی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ زکات جو ہے واجب ہے علی التراخی، تراخی کے طریقے پر، کہ تاخیر سے اطمینان سے بھی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں زندگی بھر میں جب بھی وہ ادا کرے گا، زکات آج فرض ہوئی اس پر، وہ ادا نہیں کرتا، دس سال بعد جا کر ادا کرتا ہے، کہتے ہیں تب بھی اس کو ادا ہی کہیں گے، قضا نہیں کہیں گے. تو پھر بھی اس کو ادا ہی کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر فی الفور ادائیگی ضروری نہیں. ہاں افضل یہی ہے فوراً ادا کرنی چاہیے، یعنی وہ فرماتے کہ تاخیر کرے جان بوجھ کر، بلکہ افضل کیا ہے؟ فوراً ہی ادا کرنی چاہیے کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اگر تاخیر کر دیتا ہے پھر بھی اس کو کیا کہیں گے؟ ادا ہی کہیں گے، قضا نہیں بھائی. تو لہذا اس میں فوری ادائیگی نہیں ضروری، البتہ افضل یہ ہے. ثم قیل ہی واجبۃ علی الفور، پھر کہا گیا ہے، یہ امام کرخی کا قول آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زکات واجب ہے علی الفور، فوری طور پر، یعنی جلدی ادائیگی اس کی ضروری ہے، لانہ مقتضا مطلق الامر، کیونکہ یہ مطلق امر کا مقتضا ہے، مطلق امر کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ فوری ادائیگی. وقیل علی التراخی، اور بعض علماء نے کہا اور کہا گیا ہے علی التراخی کہ زکات واجب ہے تراخی پر، یعنی کہ اطمینان سے دے سکتا ہے، لان جميع العمر وقت الادائی، اسی کیونکہ ساری عمر جو ہے وہ ادائیگی کا وقت ہے. ولہذا لا یضمن بهلاک النصاب بعد التفریط، اور اسی وجہ سے وہ ضامن بھی نہیں ہوتا نصاب کے ہلاک ہو جانے کے بعد، بعد التفریط کوتاہی کرنے کے بعد، کس کے بعد؟ کوتاہی. بھئی ایک آدمی ہے اس پر زکات آئی لیکن اس نے زکات ادا نہیں کی اور سستی کی، سال گزر گیا اس نے ابھی تک نہیں دی زکات، سال گزرنے والا، اور پھر اس کا سارا مال ہلاک ہوا، سارا مال ہلاک، تو فقہا فرماتے ہیں زکات بھی اس سے ساقط ہو گئی، یہ اس کے ذمہ دین نہیں. آپ جو زکات واجب ہوئی تھی اس کے ذمہ دین نہیں، کیونکہ کیا ہوا؟ سارا مال اس بیچارے کا ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فی الفور ادائیگی ضروری نہیں. اگر فی الفور ادائیگی ضروری ہوتی پھر تو یہ جو مال چاہے ہلاک بھی ہو گیا اس پر زمان آتا یا نہ آتا؟ آتا چاہیے تھا، لیکن زمان اس پر نہیں. معلوم ہوا کہ اس کے اندر فی الفور ادائیگی ضروری نہیں، یہ مانا ہے. ولہذا لا یضمن بهلاک النصاب بعد التفریط، اسی وجہ سے وہ ضامن نہیں ہوگا نصاب کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے، بعد التفریط کوتاہی کرنے کے بعد. بھائی چلیے کچھ تفصیل اگلے سبق میں پھر کر لیں گے. بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.